الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. حضرات گزشتہ جمعے میں نے پاکستان کی سیاسی زندگی میں جو تعطل اور مارشل لا کا جو تسلسل جاری ہے اس کے ضمن میں اپنی ایک تجویز پیش کی تھی اور اس کی وضاحت کے سلسلے میں نے تحریک پاکستان کا ذکر کیا تھا. پاکستان جو عالم وجود میں آیا تو یہ ہرگز کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، اس کے لیے بڑے قوی محرکات موجود تھے اور یہ بہت سو کی کوششوں اور خواہشوں کے علی رغم وجود میں آیا. اب بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ان اسباب اور محرکات کا اور عوامل کا شعور ہمارے مابین موجود رہے، اور اگر ان میں سے کوئی بعض عوامل کسی سبب سے کمزور ہو گئے ہیں تو ان کی اثر نو تقویت کا اہتمام کیا جانا چاہیے، ورنہ ان مصنوعی اقدامات کے ذریعے سے جو ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے پاکستان کا استحکام یا نظریہ پاکستان کا استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا. ان مصنوعی اقدامات سے میری مراد جو اہتمام اور جو شان اور شوکت چند سالوں سے 14 اگست کے ضمن میں ہو رہی ہے اور اس پر کروڑوں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، تو یقیناً یہ ایک مقصد کے تحت ہے. وہ مقصد اپنی جگہ درست ہے، یقیناً لوگوں میں شعور رہنا چاہیے کہ پاکستان کس مقصد سے وجود میں آیا تھا، اس کا بنیادی نظریہ کیا ہے. لیکن اس طرح کی تقریبات ان میں خواہ کتنا ہی پومپ اینڈ شو آپ کریٹ کر لیں اور کتنا ہی اس پر پیسہ صرف کر لیں، اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اس کے حصول کے لیے گہرائی میں اتر کر تجزیہ کیا جانا چاہیے کہ اصل اسباب کیا تھے، اور ان اسباب کا شعور پیدا کیا جائے، ان کے ساتھ ذہنی اور قلبی وابستگی اثر نو استوار کی جائے، تب در حقیقت وہ مقصد جو میں نے عرض کیا اپنی جگہ درست ہے، اس کے حاصل ہونے کا کوئی امکان ہوگا. میں نے اپنی پچھلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ قیام پاکستان کا ایک محرک تھا منفی، اور وہ محرک اگر ہم مختصر ترین الفاظ میں کہیں تو ہندو کا خوف، یا ہندو کی طرف سے انتقامی طرز عمل کا اندیشہ. اور دوسرا محرک تھا اس کا مثبت، اور وہ تھا احیاء اسلام کا جذبہ، جس کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا قائد اعظم مرحوم کے ان مسلسل اعلانات میں کہ پاکستان میں اسلام قائم کیا جائے گا اور ہم عہد جدید کی ایک تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں اس ملک کو، کہ اسلام کے جو لازوال اصول ہیں ان کے مطابق اس دور حاضر میں ایک مثالی معاشرہ اور ایک مثالی ریاست کس طور سے قائم کی جا سکتی ہے. اور تیسرا اور میرے نزدیک فیصلہ کن عامل وہ ہے مشیت خداوندی، مشیت اذن. ویسے تو اس کائنات میں اللہ کے اذن کے بغیر ایک پتہ بھی جنبش نہیں کھاتا، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کے قیام میں اس بات کے قوی شواہد موجود ہیں کہ اللہ تعالی کی خصوصی مشیت شامل ہے. یہی تین باتیں اختصار کے ساتھ اگر آپ میں سے بعض حضرات کی نگاہ سے میرا وہ خط گزرا ہو جو میں نے اپنی اس تجویز کے ضمن میں صدر مملکت کو لکھا اور جو ایک اخبار میں شائع ہوا، اگرچہ وہ سربریدہ اور آزاد دریدہ شکل میں شائع ہوا، بہت کاٹ چھانٹ اور اس کے ابتدائی حصے کو پہلے شائع نہیں کیا اور پھر بعد میں کئی دن کے بعد شائع کیا، جس سے کہ اس کا مجموعی تاثر جو ہے وہ مجروع ہو گیا. بہرحال وہ ان کا معاملہ ہے، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، لیکن اس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے انہی تین محرکات کو ایک ایک جملوں میں بیان کیا ہے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے یہ تین عوامل ہیں. ایک منفی عامل ہے، ایک مثبت عامل ہے، اور فیصلہ کن عامل جو ہے وہ مشیت ہے. اس لیے آج میں چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ عرض بھی کیا تھا، کہ اسی موضوع پر اپنے خیالات کسی قدر تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلے اپنے ذہن میں اس پس منظر کو تازہ کر لیجئے کہ اس بر صغیر پاک و ہند پر ہماری حکومت ایک بہت طویل عرصے تک قائم ہوئی، اگرچہ اس کے ضمن میں عام طور پر 1000 کا عدد بولا جاتا ہے، 1000 سالہ دور اقتدار یا دور حکومت. چنانچہ خود اندرا گاندھی نے جو لفظ استعمال کیا تھا سقوط ڈھاکہ کے بعد، وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنی 1000 سالہ شکست کا بدلہ چکا لیا. لیکن 1000 سال کا عدد میں نہیں سمجھ پایا کہ کس اعتبار سے معین ہوتا. اگر تو حضرت محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حملے اور فتح سندھ سے شمار کیا جائے تو وہ تو 712 ہے. 712 سے 1857 تک یہ 1150 برس بن جاتے ہیں اس بر صغیر ہند و پاک میں جزوی یا کلی طور پر مسلمانوں کے دور حکومت. اور اگر شمار کیا جائے تخت دہلی پر جو تمکن ہے تو وہ شروع ہوا ہے 1206 سے. تو 1206 سے 1857 تک جبکہ وہ ٹمٹماتا ہوا چراغ گل ہوا، یہ بنیں گے 650 برس تخت دہلی پر مسلمانوں کی حکومت. واقعی حکومت یا نام کی حکومت، بہرحال تخت دہلی پر مسلمانوں کی حکومت کے یہ 650 برس. ان میں بھی ایک عجیب تقسیم ہے. ہمارا چونکہ اپنی تاریخ سے ذہنی طور پر بہت ہو چکا ہے، بہت سے حضرات کے لیے شاید یہ باتیں بھی بڑی ایسی ہوں کہ کہیں کی بڑی دور دراز بھولی بسری باتیں. ان 650 سالوں کو بھی تقریباً نصفین، آدھے آدھے دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے 325 برس ہیں کہ جن میں خاندان غلامہ اور خلجی اور لودھی اور سادات، یہ مختلف خاندان حکمران ہیں. 325 برس 1206 سے 1526 تک پانی پت کی پہلی جنگ، اور 1526 سے 1857 تک یہ بن جاتے ہیں 325 برس، یہ دور مغلیہ. پھر اس دور مغلیہ میں بھی 125 برس تو ہے واقعی حکومت اور شاندار حکومت، دبدبے والی حکومت، روب والی حکومت. لیکن حضرت اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک، یہ جو ہے تقریباً سمجھیے کہ 150 برس، یہ ہے ایک عظیم عمارت کے کھنڈروں میں تبدیل ہونے کا ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے. تو یہ ہے ہمارا ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کی تاریخ کا ایک خاکہ. یہ حکومت ہم سے چھینی، انگریز آیا، بلا سبب اس کائنات میں کوئی شے ظہور میں نہیں آتی. ہم گرے تو ہمارے گرنے کے اسباب بھی تھے، اور انگریز کو اگر عروج و اقتدار نصیب ہوا تو اس کے بھی اسباب تھے، لیکن اس وقت میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا. 1757 جنگ پلاسی، یوں سمجھیے کہ یہاں سے انگریز کا ہے شروع ہو رہا ہے، اور تخت دہلی پر متمکن ہونے کا 1857، تو یہ 100 برس ہے اس کے یہ ایک دور ہے، اور پھر 90 برس کا دوسرا دور ہے 1857 سے 1947 تک. اصل جو حکومت ہے جس کو کہا جائے کہ کل ہند حکومت انگریز کی، وہ یہ کل 90 برس، باقی وہ پروسیس ہے. اس دوران میں سب سے پہلی تاریخی حقیقت جسے میں چاہوں گا کہ آپ ذہن نشین کر لیں وہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان کی حکومت انگریز نے مسلمانوں سے لی تھی، لہذا جنگ آزادی یا جد و جہد آزادی کا بھی ابتدا میں سارا معاملہ صرف مسلمانوں کی طرف سے ہوا، ہندوؤں کا اس میں کوئی حصہ نہیں. اس کی وجہ یہ کہ ہندو تو پہلے بھی غلام تھا، پھر بھی غلام ہو گیا، اس کے لیے تو یہ کوئی بڑا انقلاب نہیں تھا، لہذا اس میں کوئی جد و جہد آزادی کا جذبہ پیدا ہونا اس کے لیے کوئی فوری سبب موجود نہیں. اس کے لیے تو معاملہ تھا آقاؤں کی تبدیلی کا، چینج آف ماسٹرز. لہذا جو بھی ہوئی ہے کوشش ابتدا، اس میں آپ کو صرف مسلمان نہ بنائیں. اور اس میں نمایاں ترین اور ہماری تاریخ کا درشاں ترین باب جو ہے وہ تحریک شہیدین، حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ساتھیوں میں نہایت نامور اور مشہور و معروف ہے شاہ اسماعیل شہید، اور انہی دو کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو تحریک شہیدین کہتے ہیں، ورنہ شہید تو نہ معلوم کتنے سینکڑوں ہزاروں ہوئے اس میں، وہ تحریک شہداء ہے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ دو عظیم ترین شخصیتیں تھیں لہذا تحریک شہیدین. میں اس تحریک شہیدین کا ذکر میں نے کیا ہے کہ درشاں ترین باب، وہ اس اعتبار سے کہ واقعہ یہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے اس ابتدائی حملے کے بعد خالص اسلامی تحریک، جس میں دین اور سیاست کا وہ صحیح ترین امتزاج تھا جو ترہ امتیاز ہے دور نبوی اور خلافت راشدہ کا، وہ صرف اس تحریک میں نظر آتا ہے، نہ اس سے پہلے کبھی تھا نہ اس کے بعد اس رنگ میں نظر آتا. اس اعتبار سے وہ اسلامیان ہند کی تاریخ کا درخشاں ترین بات. پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تحریک شہیدین کے مقاصد میں جہاں اسلام کا غلبہ اور اسلامی حکومت کا قیام تھا، وہاں ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا بھی تھا، اور اس کے لیے حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے خطوط ملے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان کے ہندو راجاؤں اور مہاراجوں کو لکھا کہ ہمیں مل جل کر پہلے اس نئی آنے والی طاقت سات سمندر پار سے آ کر جو ہم پر حکمران ہو گئی ہے، پہلے ہمیں مل جل کر انہیں اس ملک سے نکال باہر کرنا چاہیے، پھر یہاں کے معاملات ہم آپس میں طے کر لیں. تو ایک محدود علاقے میں اگرچہ انہوں نے قتال کیا اور جنگ کی سکھوں سے، اور وہاں سے انہوں نے دارالاسلام کو قائم کر کے آغاز کیا، لیکن ان کا مقصد صرف پنجاب یا سکھوں کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ در حقیقت پورے ہندوستان سے انگریزوں کو نکالنا اور پھر یہاں پر دارالاسلام صحیح معنی میں قائم کرنا، یہ ان کے مقاصد میں شامل. بہرحال یہ تحریک، یہ تو ظاہر ہے کہ اس میں تو صرف مسلمان ہی تھے، ہندوؤں سے تو صرف تعاون کے لیے انہوں نے خطوط لکھے، باقی اس تحریک میں ان کی کوئی عملی شمولیت یہ ثابت نہیں. بہرحال اس تحریک کا جو بھی نتیجہ نکلا، دنیاوی اعتبار سے جو اس کا انجام ہوا، وہ ہمارے لیے کوئی قابل فخر بات نہیں، اس لیے کہ اس کی ناکامی میں اصل دخل اپنوں کی غداری کو تھا. سکھوں سے وہ شکست نہیں کھا سکتے، یہ تو پٹھانوں کی طرف سے جو غداری ہوئی ان کے ساتھ، اور انہوں نے جو خنجر بھوپا ان کی پیٹھ میں، وہ اصل سبب بنا ان سب کی شہادت. بہرحال انہوں نے جام شہادت نوش کیا، وہ سرخرو ہے، وہ اللہ کے ہاں کامیاب ہے، وہ ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزا اور ہمت افزا روایات چھوڑ گئے ہیں. اگر ہم ان کی تاریخ پڑھیں تو واقعہ یہ کہ خون جوش کھانے لگتا ہے. اس دور 1831 ہے سن جس میں کہ ان عظیم شخصیتوں نے جام شہادت نوش کیا بالا کوٹ کے مقام پر. اس کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک ہندوستان میں وہی جماعت مجاہدین اور ان کے متوسلین، انہی کے جانشین، انہی کے نام لیوا ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں کہ کبھی انہیں کالے پانی کی سزا ہو رہی ہے، کبھی انہیں جیلوں میں ٹھوسا جا رہا ہے، جہاد کا ولولہ اور جوش یہ ان کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اور اس پورے عرصے میں کوئی ہندو نظر نہیں آئے گا کسی بھی جد و جہد آزادی کی کسی تحریک میں شامل. دوسرا باب جو ہے اس تاریخ کا بہت اہم وہ ہے 1857 کا، وہ واقعہ جسے پہلے تو غدر کہا جاتا تھا اب جنگ آزادی کہا جاتا ہے. انگریز کے نقطہ نگاہ سے وہ غدر تھا، میوٹنی، اور ہندوستانیوں کے نقطہ نگاہ سے وہ جنگ آزادی تھی. ویسے ان دونوں کو آپ جمع کر سکتے ہیں، ایک لفظ میں وہ لفظ بغاوت ہے. ایک غیر ملکی حکومت کے خلاف بغاوت کوئی بری بات نہیں. غدر کا لفظ برا ہے، غدر کے معنی ہوتے ہیں وعدہ خلافی کرنا، غداری اسی سے بنا ہے. تو کوئی عہد تو یہاں کے لوگوں نے نہیں کیا تھا انگریز کے ساتھ، کوئی معاہدہ تو نہیں تھا کہ جس سے غدر کا یا غداری کا کوئی سوال پیدا ہو، تو اسے بغاوت کہا جا سکتا ہے. لیکن اب بہرحال اس کو ہم اپنے نقطۂ نگاہ سے جنگ آزادی کہتے ہیں. یہاں ہمیں پہلی مرتبہ نظر آتا ہے کہ ہندو اور مسلمان یکجا ہے انگریزوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش میں. ہندو راجے، مہاراجے، بڑی بڑی شخصیتیں، ان میں رانی آف جھانسی، بڑے کار ہائے نمایاں سر انجام دیے. مسلمان اور ہندو ایک صف میں کھڑے ہوئے تھے انگریز کو یہاں سے نکالنے. اور دوسرا یہ ذہن میں رکھیے کہ اس جنگ آزادی میں جہاں مسلمانوں کے عسکری زعما شامل تھے، وہاں علماء کرام بھی انہی صفوں میں موجود. چنانچہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، یہ ہمارے ہاں جو حلقہ دیوبند ہے اس کے بہت بزرگ شخصیتوں میں سے ایک شخصیت، بلکہ بزرگ ترین شخصیت. لیکن ساتھ ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں اس وقت بریلوی کہلاتے ہیں، یہ اس وقت یہ تقسیمیں نہیں تھی. ابھی دیوبند آئی نہیں، دیوبند تو بعد میں قائم ہوا، یہ مسلک کی تقسیم تو بعد میں ہوئی ہے. لیکن اس وقت کی تقسیم کے اعتبار سے میں نے کہا کہ دیوبندی مکتب فکر کے بزرگ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور بریلوی مکتب فکر کے ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے، یہ دونوں جنگ اپنی اپنے مقام پر بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دے رہے. بہرحال تاریخ جس لحق سے چلی وہ یہی ہے کہ وہ جنگ آزادی بھی ناکام ہوئی، یا انگریزوں کے نقطۂ نگاہ سے کہیے کہ وہ غدر جو ہے وہ فروغ کر دیا گیا، بغاوت فروغ کر دی. اور اس میں بھی ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اگر ہمیں صحیح ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو اپنے سامنے رکھنا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ 1857 میں اگر انگریز بچ گیا اس بر صغیر پاک و ہند میں، تو صرف پنجابی مسلمان کی مدد کی وجہ سے بچا، ورنہ انگریز کا بچہ تک یہاں موجود نہ. اور یہ میں پنجابی مسلمان کے لیے کسی توہین کے نیت سے یہ بات نہیں کر رہا، واقعہ ہے. اور اس کا پس منظر وہ ہے جو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. صورت وہی تھی کہ جو میں نے ہندوؤں کے بارے میں بیان کی کہ ہندو جو ہے انگریز کے خلاف کیوں کھڑا ہوتا. ہندو تو پہلے بھی غلام تھا، مسلمان کا غلام تھا، اب انگریز کا ہو گیا، اسے فرق کیا پڑا؟ یہ تو حکومت تو چھینی تھی مسلمانوں سے، لہذا انہی کے اس کی سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. یہی معاملہ پنجاب کا تھا کہ پنجاب کا مسلمان غریب پس رہا تھا سکھا شاہی کے بوجھ تلے، لہذا انگریز آیا تو انگریز نے سکھوں کے ظلم و ستم سے نجات دلائی ہے یہاں کے مسلمان کو. اس اعتبار سے پنجابی مسلمان کے دل میں انگریز کے خلاف وہ بغض، وہ عداوت، وہ نفرت، وہ دشمنی ہو ہی نہیں سکتی جو بقیہ ہندوستان کے مسلمانوں میں تھی. تاریخی حقائق ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے. ان چیزوں سے تو بڑا اثر پڑتا ہے قومی سوچ پر، اجتماعی طرز عمل پر، نقطۂ نظر پر، رویے پر، بڑے گہرے اثرات اس کے مترتب ہیں. اصول تو ایک ہی ہے نا کہ ہندو پہلے مسلمان کا غلام تھا، اب ہو گیا انگریز کا، تو انگریز کے خلاف اس میں تو اتنی دشمنی نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پنجاب کا مسلمان سکھوں کی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، تو اب اگر انگریز آ گئے تو انگریز کی حکومت یقیناً سکھا شاہی سے تو لاکھ درجے بہتر تھی. اس اعتبار سے اس نے تو سائی آف ریلیف لیا، اسے تو ایک طرح سے آسانی میسر آئی. لہذا بالکل جو مینٹل ایٹیٹیوڈ ہے وہ پنجابی مسلمان کا وہ نہیں تھا جو بقیہ ہندوستان کے مسلمان کا تھا انگریز کے بارے میں. یہی بات ہے، اس فرق کو ذہن میں رکھیے کہ انگریز سب سے بعد میں آیا ہے اس خطے میں پنجاب میں، لیکن انگریزی تہذیب کو سب سے آگے بڑھ کر قبول کرنے والا یہاں کا مسلمان ہے. سب سے پہلے آیا جنگ پلاسی 1757، 100 سال پہلے وہاں آ چکا انگریز، لیکن وہاں انگریزی تہذیب کو قبول نہیں کیا، نہ ہندو نے قبول کیا نہ مسلمان نے قبول کیا. وہی تہبند، وہی دھوتی، وہی اپنا کرتا، وہی پاجامہ، وہی شیروانیاں، وہی چلی. تو یہ بڑا فرق ہوتا. بہرحال وہ جنگ آزادی بھی ناکام ہوئی. اس کے بعد ایک بہت بڑا بنیادی فرق واقع ہوا. 1857 کے بعد سے اب کمپنی بہادر کی حکومت ختم ہوئی، براہ راست تاج برطانیہ کے ہم زیر انتظام آ گئے، اور اب جو انہوں نے ایک آئینی حکومت شروع کی، ذرا یاد کیجیے، ول یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، اس جملے میں جو فرعونیت ہے وہ آج عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن کسی وجہ یہ جملہ کہا گیا ہوگا تو کیا اس کے اثرات مترتب ہوئے ہوں گے. یہ سوچ لو ہندوستانیوں، کیا چاہتے ہو تم؟ قلم کی حکومت چاہتے ہو یا تلوار کی حکومت چاہتے ہو؟ مطلب کیا؟ اگر سیدھے رہو گے، امن سے رہو گے، وفاداری کی روش اختیار کرو گے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرو گے، تو ہم یہاں ایک آئینی حکومت چلائیں گے. اور اگر تم نے یہی کام کیا، بار بار کی تمہاری یہ بغاوتیں ہوئی، تو پھر ہماری یہاں پر جو حکومت ہے وہ بھی تلوار کی حکومت ہے. اب یہ تم پر ہے کہ تم طے کر لو کہ تمہیں کون سی حکومت ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی اپرائزنگ جب ناکام ہو چکی، تو اب جلدی تو توقع نہیں تھی کہ یہاں کوئی امکان ہو کہ انگریز کے خلاف کوئی مسلح بغاوت جو ہے وہ کامیاب ہو سکے. لہذا خواہی نہ خواہی جو طرز عمل ہوا وہ یہی کہ اب قلم کی حکومت چلے، آئینی حکومت چلے، اور آزادی کے لیے بھی آئینی جد و جہد ہو. اب دیر میں رکھیے، اس سے فرق پڑ گیا. 1857 سے پہلے آزادی کے لیے تلوار کی جد و جہد تھی، 1857 کے بعد آزادی کے لیے بھی آئینی جد و جہد. اس کا جو سب سے بڑا نتیجہ نکلا وہ ہے بہت اہم، اور وہ یہ کہ آئینی جد و جہد میں تو فیصلہ کن شے تعداد ہے. تعداد میں ہندو جو ہے وہ مسلمان سے 3 گنا 4 گنا زیادہ ہے. تو پہلی مرتبہ محسوس ہوا کہ ہندو کو غلبہ حاصل ہو رہا ہے ہندوستان. ورنہ تلوار کی بات ہوتی تو اس گئے گزرے دور میں بھی، چاہے تعداد میں چوتھائی ہو یا پانچواں حصہ ہو، مسلمان وہ ہندو کی سپریمیسی کو کبھی ذہناً قبول کر ہی نہیں سکتا. لیکن اب کیا کیا جائے، تلوار تو کند ہو گئی، وہ تو گئی نیام میں، بلکہ نیام میں بھی نہیں رہی، وہ تو گئی. لہذا اب تو رہ گیا صرف معاملہ ووٹ کا. تو ووٹ میں فیصلہ کن بات کیا ہے، بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. اس میں تو کوئی نہیں پوچھ دوسرا ٹی وی کا تھرڈ سٹیج کو پہنچا ہوا آدمی اور داما پہلوان برابر ہے، ووٹ اس کا بھی ہے تو اس کا بھی ہے. لہذا ہندوؤں کی جو عددی اکثریت ہے اب اس کا ظہور شروع ہے. یہ ہے اصل میں وہ اہم عامل کہ اس کو اگر آپ پس منظر میں نہیں رکھیں گے تو گویا کہ وہ سارا جو پروسیس بعد میں چلا ہے اس کی جو اصل بنیاد ہے، اس دور کا سرا جو ہے وہ ہاتھ میں نہیں آئے. اس عددی اکثریت کی وجہ سے جو فوقیت حاصل ہوئی ہندو کو، اسے بعض اور عوامل سے مزید تقویت حاصل ہوئی. اس لیے کہ انگریز نے بڑھ کر ہندو کو سینے سے لگایا اور ہندو کو ہر اعتبار سے ترجیح دی، مسلمان کے مقابلے میں اسے آگے بڑھایا، اپنے سے قریب تر کیا. یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کا نتیجہ ہے. انگریز کوئی کام بھی ایسے ہی الٹ اپ نہیں کرتا تھا. ایک حکمران طاقت، ابھرتی ہوئی طاقت، اس کے کوئی فیصلے جو ہیں آربیٹریری نہیں ہوتے تھے. بڑے غور و فکر کے بعد اسباب کیا تھے ان کو بھی پہچان لیجیے. ایک تو یہ کہ انگریز کو وہی بات جو میں پہلے کہہ چکا، اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہم نے حکومت چھینی مسلمان سے، لہذا اس میں تو بغاوت کے جراثیم رہیں گے، ہندو میں وہ ہے نہیں، ہندو کے لیے وہی میں عرض کروں گا کہ چینج آف ماسٹرز کا معاملہ تھا، لہذا وہ نسبتاً بے ضرر تھا، مسکین تھا. وہ جو اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کہلوایا ہے ابلیس سے کہ خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. تو انگریز کو تو نظر آتا تھا کہ مسلمان قوم کے اندر تو ابھی وہ، اس لیے نہ کہ زیادہ دور کی بات نہیں ہے، ذرا عمر رفتہ کو آواز دینا نظر آ رہا ہے کہ ہم تھے یہاں کے مالک، ہماری تھی حکومت. تو یہ اتنی ابھی ریسنٹ میموری ہے کہ اس کو محو کر دینا جو ہے آسان نہیں. اور میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا کہ جس علاقے کے مسلمانوں میں یہ جذبہ زیادہ نظر آیا، انگریز نے ان کو زیادہ سپریس کیا اور ان کے بارے میں یہ پروپیگنڈا بھی کر دیا کہ یہ ہے نان مارشل ریس، ان کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، لہذا اپنی فوج کا دروازہ ان پر بند ہے، اس لیے کہ ان میں غداری کے جراثیم ہیں، بغاوت کے جراثیم ہیں. اور اسی کا ہمارے لیے اس وقت پاکستان میں جان لیجئے کہ اس کا سب سے اہم معاملہ جو ہے وہ سندھیوں سے متعلق، سندھی مسلمان، اس لیے کہ وہ پیر پگاڑا، ان کے والد موجودہ پیر پگاڑا تھے جنہیں پھانسی دی گئی. اور ہر ہر کیا ہے؟ آزاد. یہ آزادی کی تحریک تھی جنہیں ڈاکو بنا دیا گیا، تو انگریز تو بنا دیتا تھا، جس پر جو چاہو لیبل جو ہے فٹ کر دو اور اس کو اس طرح پھیلاؤ کہ لوگ سبھی سمجھیں گے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے. یہ ہروں کی جو تحریک تھی یہ تو ان فورٹیز میں، 1940s کے اندر بھی موجود رہی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ چنگاری تھی، لہذا ان کے لیے فوج کے دروازے بند. اور مشہور کیا پروپیگنڈا ٹیکنیک سے کہ یہ ان میں ہے ہی نہیں، یہ مادہ ہی نہیں. تو ایک تو اس وجہ سے ہندو کو انگریز نے تقویت دی، دوسرا ایک سبب اور ہے، مسلمان کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمان صرف ہندوستان میں تو نہیں رہتا تھا، مسلمان تو ایک عالمگیر برادری، ہندوستان کا مسلمان ایک عالمگیر اسلامی برادری کا فرد تھا. اب انگریزوں نے اگر ستم توڑے ترکوں پر یا اور عرب ممالک پر، تو ہندو کا دل تو نہیں دکھے گا، اسے کیا ضرورت، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر تو خندق چل گئے، لہذا اس سے زیادہ اور بچنے کی ضرورت تھی. اس لیے کہ انگریز صرف ہندوستان میں تو نہیں آیا تھا، یہ تو ایک یورپین امپیریلزم تھا جس نے پورے نیئر ایسٹ اور مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کیا، یہ وہ ایک عالمی ایک غلبے کی صورت تھی. تو اس میں جہاں جو ظلم ہو رہے تھے اس پر مسلمان ہندوستان کا جو ہے وہ تڑپتا، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں. جبکہ ہندو کا معاملہ یہ تھا، وہ تو آئسولیٹڈ ایک کمیونٹی ہے، صرف بر صغیر ہندو پاک میں رہتی ہے، اسے باہر کے کسی معاملے سے نہ کوئی دلچسپی، نہ کوئی ذہنی تعلق، نہ کوئی قلبی رشتہ. تیسری بات جو ہے وہ اہم ترین ہے، اس کو سمجھیے، اس سے ہماری قومی اور سیاسی زندگی جو ہے اس بر صغیر پاک و ہند میں، اس پر بہت گہرا اثر پڑا. اور وہ یہ کہ ہندو چونکہ 1000 سال سے غلام چلا آ رہا تھا، لہذا اس کی اپنی جو تہذیبی روایات ہیں ان کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور پڑ چکا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے عہدِ حکومت میں ساری سول سروس کی زبان کیا تھی؟ فارسی. ہندو بھی اگر سروس میں آتے تھے اور آتے تھے فارسی پڑھتے تھے، جیسے بعد میں ہم نے انگریزی پڑھے. تو فارسی کے ساتھ، فارسی صرف زبان تو نہیں تھی، فارسی تو ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک تمدن کو لے کر آئی ہے ہندوستان میں، اس کے اثرات ہندوؤں پر پڑے. ان میں جو پڑھے لکھے طبقات تھے، ان میں مثلاً میں موتی لال نہرو کا آپ کو جملہ سناؤں، اس سے پوچھا گیا پنڈت جواہر لال نہرو کے باپ اور اندرا گاندھی کے دادا سے کہ تمہارا مذہب کیا ہوگا، تو مجھ سے کیا مذہب پوچھتے ہو، زبان کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں اس لیے اردو بولتا ہوں، تمدن کے اعتبار سے میں یورپین ہوں، میری پوری رہائش، میرا کھانا پینا رہنا سہن جو ہوں گے، ہاں عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہوں. تو یہ جو کیفیت تھی وہ اگر انگریز کے آنے کے بعد ہو گئی 100 سال میں، تو مسلمانوں کے 1000 سال کے دوران کیا ہوا ہوگا؟ اس کے برعکس مسلمانوں کی تہذیب، مسلمانوں کا تمدن، مسلمانوں کے قوانین، یہ ان پر بڑے گہرے اثرات ابھی رکھتے تھے. لہذا انگریز جب نئی تہذیب لے کر آیا، نیا تمدن لے کر آیا، نئے علوم لے کر آیا، تو ہندو نے تو بغیر کسی اختلاف کے من حیث القوم اس کو قبول کیا، اس پر لبیک کہی. انگریزی پڑھو، انگریزی تہذیب اختیار کرو، اس لیے کہ کوئی ٹکراؤ ہے ہی. مسلمانوں میں ایک شدید اختلاف علما ہو گیا. اس اختلاف کا مظہر ہے ہماری قومی زندگی کے دو کرنٹس، ایک دیوبند، ایک علی گڑھ. ایک طرف ہمارے علماء کرام، ظاہر بات ہے کہ دین کے ساتھ تو رشتہ انہی کا مضبوط تھا، مضبوط ترین. انہوں نے بالکل اس نئی تہذیب اور نئے تمدن اور نئے فکر اور نئے علم کو قبول کرنے سے انکار کیا، وہ ڈٹ گئے. ہم تو قال اللہ و قال الرسول میں رہیں گے، ہم تو اپنے حصار کھینچ کر ان میں رہیں گے، نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی علوم پڑھیں گے. انگریزی تہذیب تو بہت دور کی بات ہے. یہ وہ زمانہ ہے جبکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں یہ سن لیا گیا کہ وہ چمچے سے کھاتا ہے تو اس پر ہوا کرتا تھا کہ تریستان ہو گیا. وہ چمچوں کا استعمال، میز کرسی پر بیٹھ کر کھا لینا تو بالکل گویا کہ گیا. یہ بوفے کہیں اگر دیکھ لیا ہوتا اس وقت کے مسلمان علماء نے تو نہ معلوم کیا فتوے لگتے. جو آج ہمارے ہاں وہ تو ہر شے جو ہے وہ چل گئی ہے، لیکن محض چمچے کا استعمال جو ہے وہ کسی شخص کے کرسچن ہونے کے لیے کافی. لہذا وہ تو اڑ گئے. ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری روایات، ہمارے علوم، ہمارے فنون، قال اللہ و قال الرسول، اگر ہم پیچھے رہ جائیں بلا سے رہ جائیں. انگریز ہمیں قریب نہ آنے دے، بہت اچھا ہے. ہم کب اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں؟ تو ایک تو یہ طرز عمل تھا کہ جس کا نمائندہ بنا دار العلوم دیوبند، اور ایک طرز عمل یہ آیا کہ نہیں بھائی، اب حالات کو دیکھو، طرز عمل کو دیکھو، آنکھیں بند کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بلی آ چکی ہے، کبوتر آنکھیں بند کر لے تو اس کے یہ مانی تو نہیں کہ بلی ہے نہیں. اور یہ انگریز جو ہے اگر اسی طریقے سے ہندو کی حوصلہ افزائی کرتا رہا اور ہندو آگے بڑھ کر انگریز کا مصاحب بنتا چلا گیا، تو سارے دفاتر اور سارے محکمے اور سارے تمام اونچے کلیدی مناسب اس پر ہندو قابض ہوں گے، اور مسلمانوں کی حیثیت رہ جائے گی صرف پلے داروں کی. اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہے گی. مسلمان قوم کے اعتبار سے یہ چیز انتہائی تباہ کن ہوگی. یہ دو ہے طرز فکر، طرز عمل. یعنی میں جو اس وقت بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مسلمان تو ڈیوائڈ ہو گئے اس میں، اور اس میں جو ہمارا بہترین عنصر تھا، اس لیے کہ یہ واقعہ ہے کہ چاہے یہاں حکمران جو ہے وہ کوئی رہے ہو، خلجی رہے ہو، افغان رہے ہو، مغل رہے ہو، مسلمان عوام رہنمائی کے لیے ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں علماء کی طرف. اس لیے کہ رابطہ تو علماء سے ہوتا تھا. ہر جمعے کو خطبہ تو خطیب کا سننا ہے. مسلمان عوام کے لیے یہ معاملہ بہت ہی کم اہمیت کا ہوتا تھا کہ گاؤں آمد کے خر رفت، ابراہیم لودھی مارا گیا، بابر آ گیا، کیا فرق پڑتا ہوتا. ہمارا تسلسل ہے، ہماری نمازیں ہیں، ہمارے جمعے ہیں، ہماری عیدین ہیں، ہمارے خطبات ہیں، وہ ٹوٹے کیوں؟ کیا فرق واقع ہوا کہ ابراہیم لودھی کے بجائے بابر آ گیا؟ تو جو عوامی سطح پر جس کو کہا جائے گا قیادت، رہنمائی، یہ منصب ہمیشہ علماء کو حاصل رہا. لہذا وہ طبقہ جو ہے اس میں سے ایک بڑا مؤثر حصہ جو ہے وہ کٹ گیا. مسلمان قوم بحیثیت مجموعی چلی اس راستے پر کہ جو سر سید احمد خان نے دکھایا، جس کا گڑھ بنا علی گڑھ. ویسے سر سید تنہا نہیں تھے، بڑی بڑی شخصیتیں اس میں، جسٹس امیر علی، پھر یہ وقار الملک، محسن الملک، مولانا حالی، ابتدا میں خود مولانا شبلی، یہ سب کی سب بڑی عظیم شخصیتیں ہیں. تو یہ ہوا ہمارا بحیثیت مجموعی مسلمانان ہند کا طرز عمل. اکثریت اس روح پر پڑی چلی، انگریزی پڑھو، ہائی اسکول قائم کرو، اسلامیہ ہائی اسکول بننے شروع ہوئے، کالج قائم کرو، اسلامیہ کالج لاہور میں بنا، پشاور میں بنا، وہاں بنا، یہاں بنا، انگریزی پڑھو، سائنس پڑھو. تہذیب و تمدن میں بھی آخر کیا حرج ہے؟ اگر ہم انگریز کے لائے ہوئے طریقے اختیار کر لیں تو آخر کیا حرج ہے؟ اگر میز کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھا لیں تو کیا حرج ہے؟ کون سا کفر ہو گیا؟ کون سے قرآن اور کون سی حدیث میں یہ چیز ممنوع ہے؟ تو ایک طرز عمل تو یہ چلا. اور ایک طرز عمل علماء کا کہ نہ انگریزی پڑھیں گے نہ جدید علوم پڑھیں گے، ہمارے لیے تو سب کچھ ہے قال اللہ قال الرسول، اور ہم تو اپنے انہی گوشوں کے اندر چاہے زندگی کی اصل منظار سے ہم کٹ کر رہ جائیں لیکن ہمیں دین کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے رکھنا. بہرحال اس کا جو فکری پہلو ہے وہ تو میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا. علی گڑھ اور دیوبند کے مابین فکری اختلافات کیا، اور وہ بھی ہماری تاریخ کا، یہ ہمارا نیئر پاسٹ ہے اصل میں. جسے بھی اس وقت اس ملک میں کوئی کام دین کے لیے کرنا ہو اسے اپنی ماضی قریب کی یہ تاریخ، اس کے تاریخی اور سیاسی عوامل بھی سمجھنے چاہیے. اور جو ہمارے ہاں فکری میچ بنا ہوا ہے، یہ جو تصادم ہے، مثلاً یہ کہ پردے ہی کے ایشو پر ہمارے ہاں جو ایک اختلاف رائے اس شدت کے ساتھ سامنے آیا ہے، تو یہ چیزیں علامت بن جاتی ہے کہ ہمارے ہاں تھاٹ کرنٹس کیا کیا ہیں. اس کے لیے مثلاً یہ ایک علامت بن گئی. ان تھاٹ کرنٹس کا بھی جو فکری پس منظر ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ ان کے ڈانڈے کس سے ملتے ہیں. ہر فکر کا یہاں پر کوئی اہم جو ہے منبع سرچشمہ وہ کون سا ہے، اس میں بھی سر سید اور دیوبند علماء دیوبند، یہ ہے دو در حقیقت دو بالکل مختلف اور متضاد روئیں ہیں جو ہمارے اس محیط ملی کے اندر چل رہی ہیں، اور ان کا پس منظر بھی میں عرض کروں گا اگلے جمعے میں. آج میں صرف سیاسی اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ بدقسمتی سے سیاسی اعتبار سے قومی اعتبار سے یہ جو تقسیم ہمارے ہاں ہو گئی اس نے ہماری مجموعی قوت کے اندر کمی پیدا کی. ہندو کا رہا طرز عمل ایک اور مسلمان ہو گئے دیوائی. قومی جدوجہد جو ہے وہ کسی اور رنگ پر، اور مذہبی یا دینی جدوجہد جو ہے وہ کسی اور انداز میں، یہ دو علیحدہ علیحدہ دھارے جو ہو گئے. اور بہترین کارکن جو تھے وہ ادھر تھے، علم دین رکھنے والے لوگ ادھر تھے. قومی زندگی میں پھر کون رہ گئے؟ انگریزی تعلیم یافتہ لوگ. پھر ان میں بڑے طنز کے ساتھ کبھی کہا جاتا تھا، لیکن ویسے یہ کہ اگر دیکھا جائے تو وہ بات طنز کے عنصر کو نکال لیجیے تو واقعے کے اعتبار سے بھی خان بہادر انگریزوں کے خطابات یافتہ، یا جاگیردار نواب یا نواب زادے، یہ آئے ادھر نمایاں ہوئے، ان کے ہاتھ میں قیادت آ گئی. اس لیے کہ جن کے ہاتھ میں قیادت رہی تھی اب تک انہوں نے راستہ اپنا علیحدہ بنا لیا، وہ اس میدان میں رہی نہیں، لہذا قیادت جو ہے وہ تو پھر انہی کے ہاتھ کے اندر رہ گئی. تو یہ ہماری قومی تحریک کا دھارا، اور ادھر وہ مذہبی ہمارے جو رہنما اور زعماء تھے ان کا رخ یہ جدا. اس معاملے میں بعد میں بہت شدت بھی پیدا ہوئی. علماء دیوبند کا ایک چھوٹا سا حصہ، وہ بھی آخری سٹیج پر تو ضرور مسلم لیگ کے ساتھ آیا، وہ بھی آخری سٹیج ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ، مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی صرف ایک اخلاقی تائید تھی، وہ میدان میں تو آئے نہیں کیونکہ وہ تو تھے تربیت اور تصفیہ کے میدان کے شخص تھے، لہذا وہ عملی سیاست کے میدان میں کبھی آئے ہی نہیں. تحریک مسلم لیگ کے ساتھ ان کی رہی ہے صرف ایک تائید کے درجے میں، ان کا ایک اتفاق، لیکن یہ کہ عملاً آئے ہیں مولانا شبیر احمد عثمانی، لیکن وہ بھی آخری وقت میں. اصل میں جو ہے دیوبند اور دیوبند کے اثرات جو پھیلے ہیں بر صغیر پاک و ہند میں، ان کا اگر آپ کو اندازہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نہیں جانتے اپنی اصل تاریخ کو. پورے بر صغیر کے اندر دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل طلبا وہ جو گئے ہیں اور بیٹھے ہیں تو آپ کو اس کے آثار ملیں گے کہ کہاں کہاں جا کر انہوں نے، ایک ایک شخص جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ درویشی کے رنگ میں اپنی پوری زندگی بتا گیا ہے کسی ایک مرکز پر بیٹھ کر، اور اس نے وہ اثرات پیدا کیے ہیں. تو دارالعلوم دیوبند جو ہے وہ ایک دارالعلوم نہیں، وہ ایک بہت بڑی تحریک کا منبع اور سرچشمہ، اور اس تحریک کی ایک عظیم ترین شخصیت تو حضرت شیخ الہند کی تھی رحمت اللہ علیہ. لیکن یہ ہے کہ جس دور کے بارے میں بات کر رہا ہوں، جب یہ جد و جہد آزادی جو ہے وہ ایک مشترک، ایک ہندو مسلم ان دونوں کی طرف سے شروع ہوئی ہے پوری شدت کے ساتھ، اس دور میں آ کر دیوبند کے اس مکتبہ فکر کی قیادت آئی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا، اور ان کا جو موقف رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے. وہ موقف اصل میں وہی تھا، میں نے اسی لیے آج بات شروع کی تھی تحریک شہیدین سے. مولانا حسین مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو اپنی خود نبی سوانح حیات لکھی ہے، نقش حیات، اس میں انہوں نے اپنے موقف کے بارے میں یہ فرمایا ہے خود کہ یہ میرا موقف نہیں ہے، ہم تو مقلد ہیں. دیکھیے بات کھلی اور کھری جو سب کرے وہ واقعتاً اسے داد دی جانی چاہیے کہ ہم تو مقلد ہیں. سیدھی سیدھی بات، ہم نے تو وہی راستہ اختیار کیا ہے جو راستہ سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا آج سے 100 برس پہلے. انہوں نے ہندو راجوں مہاراجوں کو خطوط لکھے تھے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے تھے، کوئی پرابلم ہمارے ماں بہن نہیں تھے، یہ انگریز آیا ہے اور اس نے ہمیں غلام بنایا ہے اور 7 سمندر پار سے آیا ہے اور یہ لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، لہذا پہلے ہمیں مل جل کر اس کو نکال دینا چاہیے، اس کے بعد آپس کے معاملات جو ہیں وہ ہم آپس میں طے کر لیں گے. تو یہ جو موقف سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا ہم اسی پر چل رہے ہیں، ہم مقلد ہیں. اگرچہ مجھے اس معنی میں مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے اختلاف ہے، یہ بات تو صحیح ہے جو انہوں نے کہی، لیکن یہ ہے کہ 100 برس میں وقت کے دریا میں بہت سا پانی بہ چکا تھا. اس وقت تک اصل فیصلہ کن چیز تلوار اور بازوئے شمشیر دم تھا، اب اصل فیصلہ کن چیز تعداد بن گئی ہے، وہ تلوار تھی اب تعداد ہے. اور پھر یہ کہ ان 100 برسوں کے دوران میں یہ تو ماننے کو تیار ہوں کہ یقیناً ہندو مسلم نفرت اگر وہ پہلے سے چلی آ بھی رہی تھی تو اسے انگریز نے واقعتاً بڑھایا ہے، یہ اس کی ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی کا ایک حصہ تھا، اس کے بغیر وہ اس برے صغیر پر اپنی گرفت مضبوط رکھ ہی نہیں سکتا تھا. لیکن بہرحال اب آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے کہ وہ نفرت پیدا کر دی گئی ہے، وہ تھی یا پیدا کر دی گئی ہے، فی الواقع تو موجود ہے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی ایک تقریر پڑھ کر میں حیران رہ گیا، جو مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کے یوں سمجھیے کہ مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، پیر بھی ہیں، سب کچھ ہے، جن کے ساتھ مولانا حسین مدنی رہے ہیں. اسیری کے دوران یہ مالٹا میں جو رہے تو مولانا مدنی تو گرفتار نہیں تھے، وہ تو اپنے استاد کے ساتھ ایک خادم کی حیثیت تھے، گرفتاری انگریز کو تو صرف جو مطلوب تھی وہ حضرت شیخ الہند کی تھی، مولانا محمود حسن صاحب، لیکن وہاں خادم کی حیثیت سے یہ شاگرد رشید گیا ہے. اور وہ واقعہ تو واقعہ یہ ہے کہ ایسی مثالیں تو انہی حلقوں میں مل سکتی ہیں، شاگرد اور استاد کے رشتے کی یہ مثال کہ پہلا رمضان جب آیا ہے مالٹا میں تو چونکہ نہ یہ حافظ تھے نہ وہ حافظ تھے، حافظ کوئی نہیں تھا ان میں، تو بڑے حسرت کے ساتھ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ زندگی میں یہ پہلا رمضان آئے گا کہ ہم قرآن نہ سن سکیں گے. تو اس شاگرد نے جو کچھ کیا ہے، روزانہ ایک پارا حفظ کیا ہے اور رات کو استاد کو سنایا ہے کھڑے ہو کر، یہ ہوتے ہیں معاملات. اور جہاں کہیں وہ عزم مصمم ہو جائے تو ایسے ایسے معجزات جو ہیں وہ ظہور پذیر آ جاتے ہیں. ویسے بھی بہرحال جس کی پوری زندگی گزری ہو قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں، سیکھنے سکھانے میں، اور وہ تو تلاوت قرآن تو بہرحال وہ معمولات میں شامل ہوتا ہی تھا، لہذا وہ اکثر و بیشتر حصہ تو مستاذن ہوتا ہے، صرف یہ کہ اس کے فل ان دی بلینکس کر کے مربوط کر کے حفظ کر لے گا. وہ ایک پارا روزانہ کیا ہے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد کو سنا لیا. بہرحال وہ حضرت شیخ الہند کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی ایک تقریر، ایک کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، یہ غالباً مکتبہ رشیدیہ ہے، مکتبہ رشیدیہ یہاں انہوں نے شائع کی ہے، مولانا عبد الرشید ارشد صاحب کی وہ تصنیف ہے، انہوں نے جمع کیا ہے. اور ان میں انہوں نے خاص طور پر چونکہ وہ حلقہ دیوبند کی ایک شخصیت ہیں تو زیادہ تر اپنے حلقے کی 20 عظیم شخصیتوں کو انہوں نے اس کتاب میں جمع کیا. اس میں یہ تقریر موجود ہے شیخ الہند کی کہ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا اپنی زندگی کے آخری دور میں کہ ہم جو اپنے ابنائے وطن کا طرز عمل دیکھ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے. 20 میں انتقال ہو گیا حضرت شیخ الہند کا، تو معلوم یہ ہوا کہ 20 میں ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہندوؤں کا طرز عمل بدل رہا ہے، ہم جس پس منظر میں ایک مشترک جد و جہد لے کر چل رہے تھے وہ طرز عمل اب ہندو کا نہیں رہا ہے، بدل رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں. اور اگر ابنائے وطن کا یہی طرز عمل رہا تو ہمیں بھی اپنے طرز عمل پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. لیکن حضرت شیخ الہند کا انتقال تو 20 میں ہو گیا، اب یہ تو ان کے جانشینوں کا کام تھا کہ وہ اس پر نظر ثانی کرتے، لیکن یہ کہ مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ جو بھی ان کی، بہرحال میرے دل پر بڑا گہرا اثر ہے ان کے مجاہدانہ کردار کا، ان کے تقویٰ کا. ان کے علم کا، ان کے تدین کا، لیکن پالیسی سے مجھے اختلاف ہوا کہ انہوں نے قطعاً نظر ثانی نہیں کی، اور خود اپنے قول کے مطابق وہ اسی مقلدانہ انداز میں اسی طرز عمل پر چلتے رہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جمعیت العلماء ہند جو ہے وہ کانگریس کا ایک ضمیمہ اور تتمہ بن کر رہ گئی، اور یہ جو تحریک تھی مسلمانوں کی عمومی تحریک، یہ کل کی کل مسلم لیگ کے ہاتھ میں آ گئی اس معنی میں، اور اس میں علماء کا عنصر تو شروع سے تھا ہی نہیں، آخر میں آئے ہیں تو وہ تو صرف یوں سمجھئے کہ آخری زمانے کی بات ہے، ورنہ کوئی بھی نامور عالم دین اس تحریک کی قیادت میں شامل نہیں. گویا کہ ہماری قومی اور سیاسی تحریک، یہ دین کے ساتھ اس کا تعلق کٹ گیا. اس میں ایک بات اور بھی شامل کر لیں، ہمارے علماء کرام کے اس طرز عمل کی توجیہ کے ضمن میں میں نے ایک جگہ لکھا بھی ہے، ایک سبب تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے کہ انگریز سے شدید دشمنی ان حضرات کے دلوں میں تھی. علماء دیوبند رحمہم اللہ انگریز سے شدید دشمنی. اس کی وجہ یہ کہ انگریز جو کچھ کر رہا تھا پوری دنیا میں، اس کی گلوبل اسٹریٹجی جو تھی، جس طرح مسلمانوں کے خلاف جا رہی تھی، ان حضرات کی نگاہیں اس پر تھیں. تو ایک ہوتا ہے کہ ایک فریق کی دشمنی اتنی گہری ہو جائے کہ آپ اس کے لیے کسی سے بھی اشتراک عمل کرنے کو تیار نہ ہو، اور یہ نہ دیکھیں کہ جس سے اشتراک عمل کر رہے خود اس کا طرز عمل کیا. وہ تو شدت جذبات میں انسان جو ہے اس طرح کے کسی معاملے کا اس سے ہو جاتا شروع. دوسرے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے اندر بہت خود اعتمادی بھی تھی. مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریریں پڑھ کر، اور خاص طور پر 1947 میں جو پھر انہوں نے تقریر کی ہے جبکہ دہلی جو ہے جل رہا تھا اور مسلمان جو ہے وہاں پر لوٹے اور قتل کیے جا رہے تھے، جامع مسجد میں آ کر جو انہوں نے تقریر کی ہے وہ ان کی تقاریر میں بڑی اہمیت کی حامل تقریر. ان سب کو پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں، یہ تو خیر اب جو انتہا کو پہنچ گیا، اس سے پہلے چلیے 20-25 سال پہلے، خطوط تو معین ہوئے پالیسی کے اس سے ربع صدی پیش تر. اتنی خود اعتمادی تھی ان حضرات میں کہ کوئی خوف نہیں تھا کہ ہندو جو ہے ہم پر بالاتری حاصل کر سکتا ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت اب بھی ہے کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں بٹ سکتے. اور ایک تیسرا عامل اور بھی ہو سکتا، وہ بات اگرچہ اتنی اچھی نہیں لیکن ڈاؤن آن دی گراؤنڈ جسے آپ کہتے ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ بھی ایک عامل تھا. تحریک مسلم لیگ کا مسلمان عوام میں اس درجے مقبول ہو جانا، اس کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہر مسلمان یہ محسوس کر رہا تھا کہ ہندو ہمارا دشمن ہے. مسلمان چپڑاسی بھی کسی محکمے میں تھا تو اسے محسوس ہوتا تھا کہ میں کھٹکتا ہوں، یہاں ہندو اہلکاروں کی نگاہوں میں میں کھٹک رہا ہوں، وہ چاہیں گے کہ مجھے ہٹائیں کسی ہندو کو لے آؤں. کسی بازار میں مسلمان کو کھوکھا لے کر بیٹھا ہوا تھا تو وہ بھی کھٹکتا تھا ہندو کی نگاہ میں کہ یہاں پر بھی کیوں نہ کوئی ہندو ہو، چاہے وہ کوئی 2 لاکھ کا سامان لے کر دکان میں بیٹھا ہوا ہندو اور اس کے کونے پر مسلمان کو پلواری جو ہے وہ پلوار پان کا کھوکا لے کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ مسلمان. دیکھیں نا، انسان محسوس تو کر لیتا، نفرت اور محبت یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چھپائے چھپ نہیں سکتی. دل میں اگر محبت ہے کسی کے ساتھ اور خلوص اور اخلاص ہے تو وہ بھی خود بخود ظاہر ہو جائے گا، دل را بدل رہے. اور اگر کوئی بغض ہے اور عناد ہے اور دشمنی ہے اور نفرت ہے تو وہ بھی نہیں چھپتی، لاکھ چھپانے کی کوشش کیجیے نہیں چھپے گی. تو مسلمان عوام یہ محسوس کر رہے تھے، دفتروں میں کلرک محسوس کر رہے تھے، چپراسی محسوس کر رہے تھے، ہر ہر جگہ پر مسلمان محسوس کر رہا تھا کہ بڑی سازشی انداز میں ہمارے لیے دروازے بند کیے جا رہے ہیں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جب مسلم لیگ نے یہ نعرہ لگایا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک چاہیے، تو بہرحال یہ ان کے اپنے اس تجربے اور احساس کے مطابق تھا، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ ہندو کے عزائم کیا. جبکہ علماء کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا کوئی معاشی تصادم ہندو کے ساتھ نہیں تھا. مسلمان تو وہ مسجد میں ہے عالم دین، تو بہرحال مسلمان ہی اس کی کچھ معاش کی فکر کرتے ہیں، کوئی چندے ہیں یا تعاون ہے جو بھی ہے، مسلمانوں سے تعلق ہے، ہندو سے تو کوئی تعلق نہیں. کہیں کوئی تصادم تقابل مقابلہ تو نہیں، دارالعلوم ہے تو اس سے اگر کوئی تنخواہ لے رہا ہے وہ تھوڑی ہے یا کم ہے اس سے سروکار نہیں ہے. بڑی ہی قلیل تنخواہوں پر ہمارے علماء نے پوری پوری زندگیاں بتائی ہیں، پوری درویشی کے انداز میں. لیکن میں اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ بہرحال ان کا تصادم ہندو کے ساتھ نہیں تھا، لہذا ہندو کے اصل عزائم کا انہیں اندازہ نہیں ہو سکا. وہ تو یہ نا جو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جس کو جوتا کاٹ رہا ہے اسے پتا ہے کہ تکلیف کتنی ہے، دوسرے کو وہ ناک سمجھائے اسے کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جوتا کاٹنا کس کیا کا کیا نام ہے، کیا چیز ہوتی ہے، لیکن جسے کاٹ رہا اسے اندازہ ہوتا. لہذا عام مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہندو کے جذبات کیا ہیں، اس کے عزائم کیا ہیں، وہ کس طرح ہماری معاشی اسٹرینگولیشن کے اوپر تلا ہوا ہے، کس طرح وہ چاہتا ہے کہ ہمارا استحصال کرے، ہمارے لیے معیشت کے دروازے بند کر دے. یہ سارے احساسات تھے کہ جو عام مسلمانوں کو اپنے تجربے میں وہ محسوس ہو رہے تھے، لہذا ان کے لیے سوچنے کا انداز اور ہوا، اور علماء کی ایک بڑی تعداد اگرچہ نہایت مخلص نہایت فعال، ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس جہاد حریت کا ایک بہت بڑا اس میدان کا شہ سوار، لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان کا راستہ علیحدہ ہوا، اور اس میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے پھر بٹرنس بھی آتی ہے. ان کی طرف سے مسلم لیگ کی قیادت کو کہا گیا یہ انگریز کے غلام ہیں، ٹوڈی ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، یہ نواب ہیں، یہ سر ہیں، یہ نواب زادے ہیں، یہ جاگیردار ہیں، یہ باتیں کہی گئیں. ادھر سے یہ کہا گیا کہ یہ ہندو کے سر خرید ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، یہ شو بوائز ہیں، یہ تو صرف جو ہے ہندو ہی کا کھاتے ہیں، انہی کا بجاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ایسی بہرحال جب آ جاتی ہے تلخی تو تلخی کے اندر تو دو طرفہ معاملات جو ہے یہ ہوئے ہیں، لیکن اگر اس کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو معاملہ یہ. اس میں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اس کے بعد آج میں گفتگو ختم کروں گا. یہ انشاءاللہ سلسلہ چلے گا جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہ علمی اور فکری جو دو مختلف رویے ہیں اس پر اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی. ہماری قومی زندگی کا دھارا تو چلا ایک رخ پر، علماء کرام کا دھارا چلا دوسرے رخ پر. یہ فاصلہ بہت زیادہ ہو سکتا تھا. غنیمت یہ ہے کہ تین عظیم شخصیتیں ہمارے اس برِ صغیر پاک و ہند میں ایسی پیدا ہوئی کہ جنہوں نے اس فاصلے کے بڑھنے میں کمی کی. ایک شخصیت تو عظیم ہے علامہ اقبال. وہ اپنی تعلیم و تربیت کے اعتبار سے تو تھے کالجوں اسکولوں کی طرف سے آئے ہوئے، دارالعلوموں کی طرف سے آئے ہوئے تو نہیں تھے، معروف معنی میں نہ عالم دین، میں نہ عارف، نہ مجدد، نہ محدث، نہ فقیہ. یہ تو علامہ اقبال کا اپنا مصرع. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ قومی زندگی والے دھارے میں ان کا ایک اہم مقام ہے. انہوں نے تو یہ ریولیوشن پاکستان کا جو تصور دیا ہے 1937 میں، تو وہ تو انہی کا دیا ہوا ہے. تو وہ شخصیت بنیادی طور پر تو ادھر کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری کے اندر، شاعری کے ذریعے جو ایک ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی اور ایمانی جذبات، جذبہ ملی، جس طریقے سے ان چیزوں کو پھیلایا اور عام کیا، اس سے اس قومی تحریک کے اندر بھی، چاہے عملی اعتبار سے نہیں، عمل کا معاملہ تو خود علامہ مرحوم کا اتنا قوی نہیں تھا، سیدھی سیدھی بات ہے وہ اس میدان میں خود بہت کمزور تھے، لیکن یہ کہ فکری اعتبار سے اور اس سے بھی زیادہ جذباتی سطح پر اس قومی تحریک میں اسلام کا رنگ جو ہے وہ پیدا ہوا، احیاء اسلام کی ایک خواہش جو ہے اس کے ساتھ شامل ہو گئی. یہ اصل میں جو قلم لگی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ قلم لگانے والے اس قومی تحریک میں اسلامی جذبے کی، وہ در حقیقت علامہ اقبال. وہ جو انداز ہے ان کا بانگے درا ہی کے اشعار میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ کتیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے، یہ انداز جو دیا گیا ہے، یہ در حقیقت سبق پھر پڑ سجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تو اس سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ جذبہ جو ہے اس قومی تحریک کے اندر، اس کے ایک جذباتی سطح پر کم سے کم بڑی شدت کے ساتھ پیدا کیا ہے علامہ اقبال. دوسری طرف ایک شخصیت ادھر سے ابری، ایک شخصیت اس میدان سے آئی علامہ اقبال کی، ادھر سے ایک شخصیت ابری مولانا ابوالکلام آزاد. انہوں نے الہلال اور البلاغ، اس کے ذریعے سے جو احیاء اسلام، حکومت الہیہ کا قیام، جہاد، قرآن کی طرف توجہ، یہ اصل میں مین چیز تھے. آج تو لوگ جان بھی نہیں سکتے. ویسے یہ کہ میں عرض کر دوں کہ وہ الہلال کے فائل جو ہیں وہ شائع کر دیے اسی ادارے نے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا. بڑی ہمت کی ہے ان فائلوں کا شائع کر دینا تو آسان بات نہیں، بہت بڑی رقم لگی ہوگی اور اس کی قیمت بھی بہت ہے. لیکن یہ کہ آج کم سے کم یوں سمجھئے کہ وہ سن 12 سے لے کر اور سن 16 تک کا وہ ہماری جو قومی تاریخ ہے اس ملک کی، بدِ صغیر کی، اس کا ایک بہت عمدہ ریکارڈ ہے وہ. اس کو اگر کوئی لوگ پڑھنا چاہے، جو طالب علم ہو واقعتاً سمجھنا چاہے پس منظر کو، تو وہ چیز جو ہے وہ الحمدللہ کے شائع ہو گئی. وہ ولولہ، وہ غلغلہ، حکومت الہیہ اور جہاد اور خلافت، اس لیے کہ اس وقت تک تو خلافت کا دیا جو ہے بجھا تو نہیں تھا، چمٹما رہا تھا، بجھا نہیں تھا. اور ترکان عثمانی اور ان کا جو بھی مقابلہ اس وقت ہو رہا تھا عالمی قوتوں کے ساتھ، ان سب کا ایک بہت بڑا نقیب بن کر آیا ابوالکلام آزاد. اور انہوں نے، یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا، کہ انہوں نے پھر ایک جماعت بھی قائم کرنے کی کوشش کی، حزب اللہ، ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت شیخ الہند اس بات کے مویت تھے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے کہ ان کو مان لیا جائے امام الہند اور جہاد انگریز کے خلاف شروع کیا جائے. لیکن یہ کہ بعض علماء کی مخالفت کی وجہ سے وہ بات رہ گئی. لیکن یہ کہ اس کے بعد مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے پھر وہ کانگریس ہی میں شامل ہو کر براہ راست وہ جمعیت علماء ہند میں بھی نہیں رہے. وہ جو معاملہ تھا جس انتہا پر انہوں نے اٹھایا تھا، پھر جو مایوسی کی کیفیت ان پر طاری ہوئی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ رد عمل ہے کہ اس میدان کو بالکل چھوڑ کر اور وہ پھر کانگریس میں شامل ہوئے. اور بقیہ پوری زندگی وہ نابغہ شخصیت، اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑے جینیس تھے مولانا ابوالکلام آزاد. لیکن یہ کہ دریا کے بہاؤ میں اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو اپنا راستہ بدلتا ہے. وہ دریا تھا، اس کے آگے جب رکاوٹ آئی تو وہ راستہ بدل گیا اور وہ پھر کانگریس میں شامل رہا. جو پھر اس کا مقام وہاں رہا ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو میں اس سے بحث نہیں کر رہا، لیکن یہ کہ اس برے صغیر ہند و پاک میں دینی جذبے کو اثر نو، ایک امپیٹس، ایک حرکت، ایک تحریک دینے والی شخصیت جو ہے نمبر 2 میرے نزدیک، وہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم و مقبول. ایک طرف علامہ اقبال مرحوم و مقبول، دوسری طرف مولانا ابوالکلام آزاد، تیسری شخصیت، اور وہ بھی اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بلندی پر. ان کا بھی سیاسی رخ وہ علیحدہ ہے مسئلہ. میں اس وقت گفتگو جو کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں اس اعتبار سے کہ یہ جو 2 بالکل علیحدہ دھارے ہو گئے تھے، کہ ایک دھارا جو ہے قومی تحریک کا جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، دوسرا جو مذہبی زعماء اور قائدین تھے وہ دوسری طرف نکل گئے. اس میں یہ حادثہ بہت ہی بڑا ہوتا، اگرچہ اب بھی اس حادثے نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، لیکن یہ کہ اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچتا اگر یہ شخصیتیں نہ پیدا ہو گئی ہوتی جنہوں نے کچھ نہ کچھ تلافی ادھر ادھر دونوں طرف کی. تو تیسری شخصیت ہے مولانا سید ابو العالی مودودی مرحوم و مقبول. وہ شروع میں ابھرے ہیں جمعیت العلماء ہند کی مخالفت، کہ یہ حضرات جو ہیں اپنے تمام تر خلوص کے باوجود جدھر جا رہے ہیں، متحدہ ہندوستانی قومیت کا تصور، یہ در حقیقت اسلام اور مسلمان دونوں کے لیے انتہائی خوفناک اور خطرناک. مسلمان اور سیاسی کشمکش حصہ اول و دوم، وہ اگر آپ پڑھیں، شاید اس نام سے یہ کتابیں نہیں چھپتی ہیں، تاریخ آزادی ہند غالباً اس کے نام سے چھپ رہی ہیں، لیکن یہ کہ وہ اسے معلوم ہوگا کہ انہوں نے تنقید کی علماء پر. اس سے یہ بات سمجھی گئی کہ شاید یہ جو قومی تحریک ہے اس کے کارکن کی حیثیت سے اس میں شامل ہو جائے. لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد ان کا موقف دوسرا آیا اور انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ جو قومی تحریک چل رہی ہے اس کی قیادت جن لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی ہے وہ نہ علم دین سے بہرہ مند ہے اور نہ عملی اعتبار سے دین پر عمل پیرا، اور اس میں نری جو رہ گئی ہے قومیت ہی قومیت، یہ بہت خطرناک ہے. لہذا انہوں نے اپنا راستہ بدلا، ایک تیسرا راستہ انہوں نے اختیار کیا کہ ہم تو اب یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو واقعتاً ذہنی اور فکری اعتبار سے شعوری طور پر اسلام کو قبول کریں، صرف نسلی عورت کے اعتبار سے مسلمان ہونا یہ نہیں، بلکہ یہ کہ وہ خود اپنے شعور اور اپنے ذہن کے فیصلے کے ساتھ اسلام کو قبول کریں اور عملاً اسلام کی پابندیوں کو اختیار کریں، ان کو منظم کیا جائے تاکہ اسلام کے احیاء کے لیے کوشش کی جا سکے. ہم اس راستے کے اوپر چل رہے ہیں. چنانچہ انہوں نے وہ جماعت اسلامی علیحدہ بنائی. میں اس پر کوئی تفصیلی بحث اس وقت نہیں کرنا چاہتا. میرے نزدیک یہ مقصد جو ہے یہ یقیناً اس قومی مقصد سے بہت اعلیٰ ہے, بہت ارفع ہے. اس لیے کہ اسلام کا اصولی موقف یہی ہے کہ اسلام قومیت پیدا کرنے نہیں آیا تھا, اسلام تو اپنے تعلیم اور اپنا جو نظام ہے اس کے لیے دنیا میں آیا ہے. یہ ایک آئیڈیولوجیکل پارٹی بنانا چاہتا ہے, قوم تشکیل دینا اسلام کے پیش نظر نہیں تھا. تاہم یہ ہے کہ اس وقت اس بحث سے میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن نقصان پہنچا قومی تحریک کو یقیناً کہ کچھ اور مخلص کارکن جو ہیں وہ اس راستے کے اوپر لگ گئے اور قومی تحریک جو ہے ان کی خدمات سے محروم ہو گئی. اس پہلو سے میرے نزدیک یہ حادثہ ہے قومی تحریک کے اعتبار سے. لیکن بہرحال جب یہ قومی تحریک آگے بڑھی, یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ قومی تحریک جب بھی آیا کرتی ہے مسلمانوں میں تو آخری سٹیج پر آ کر اسلام کا نام جب تک نہ لے وہ تحریک چل نہیں سکتی. لہذا آخری 3-4 سال جو ہیں اس میں تحریک مسلم لیگ اس نے اسلام, اسلامی حکومت, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو وہ جذبہ جو ابوالکلام نے پیدا کیا تھا, وہ جذبہ جو اقبال نے پیدا کیا تھا, یہ سارے عوامی اثرات جو ہیں وہ سب کے سب آ کر تحریک مسلم لیگ کے ساتھ شامل ہوئے کہ احیاء اسلام کی ایک امید قائم ہو گئی. اگر ہم پاکستان حاصل کر لیں گے وہاں اسلام قائم کریں گے. پاکستان کو ہم عہد حاضر کی ایک جدید اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں. عہد جدید میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ایک تجربہ گاہ بنائیں اور دنیا کو دکھائیں کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کا نظام کیا ہے. قائد اعظم مرحوم و مقبول کے یہ جتنے بھی وعدے اور جتنے ان کے اعلانات اور ان کی تقاریر ہیں, انہوں نے اس احیاء اسلام کے جذبے کو لا کر اس تحریک مسلم لیگ کے ساتھ وابستہ کر دیا. لہذا یہ دو ہیں عوامل اہم. ایک تو وہ ہندو کا خوف, ہندو کے انتقامی جذبے کا اندیشہ, یہ کہ وہ 1000 سالہ غلامی, اب دیکھیے ثابت ہو گیا یہ کہ اگر اندرا گاندھی جو اس موتی لال نہرو کی پوتی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بولی کے اعتبار سے مسلمان ہوں, تمدن کے اعتبار سے یورپین ہوں, عیسائی ہوں اور صرف یہ ہے کہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے ہندو ہوں, اس کی پوتی جواہر لال نہرو کے جو سوشلسٹ بنا اس کی بیٹی, اور اس کی زبان پر اگر یہ الفاظ آ گئے سقوط ڈھاکہ کے بعد کہ ہم نے 1000 سالہ شکست کا بدلہ لے لیا ہے, تو اب بتائیے کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ ہندو کی ذہنیت کیا تھی؟ یہ پٹیل کی بیٹی نہیں بول رہی ہے, نہرو کی بیٹی بول رہی ہے. تو پٹیل کی بیٹی کا کیا حال ہوتا اگر کہیں وہ اس مرے صغیر کی کہیں قسمت کی کسی وقت مالک بن گئی ہوتی؟ تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کوئی موہوم خطرہ نہیں تھا, وہ حقیقی اندیشہ تھا. اس لیے کہ جذبات تو ہوتے ہیں, آخر جس کے تحت آپ رہے ہوں اس کے خلاف کوئی نہ کوئی جذبہ آپ کے اندر پرورش پاتا رہتا ہے, اور اگر کبھی موقع مل جائے تو وہ جذبہ جو ہے ظاہر ہو کر رہتا ہے. تو ایک طرف تو یہ اندیشہ تھا اور یہ حقیقی تھا اور واقعی تھا, اور یہی اندیشہ تھا کہ جس نے یہ راستہ جو ہے تحریک مسلم لیگ کے لیے اس کو ہموار کیا ہے. لیکن پھر پوری قوم کا اس کی دعوت پر لبیک کہنا یہ صرف اس منفی محرک کا نتیجہ نہیں ہے, بلکہ وہ احیاء اسلام اور اسلام کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کا ایک جذبہ, جو کہنے کو تو اگر چلیں گے آپ تو تحریک شہیدین کا در حقیقت وہ اثرات ہیں جو چلے آ رہے ہیں. آخر وہ اثرات تو ختم نہیں ہو گئے تھے بر صغیر پاک و ہند سے. پھر اس میں اثر نو ایک حرارت پیدا کی ہے مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے بھی اور علامہ اقبال مرحوم نے بھی. یہ سارے جذبات جو ہیں مثبت جذبے کی شکل میں احیاء اسلام کی ایک امید کی صورت دھار کر یہ بھی آ کر شامل ہوئے تحریک مسلم لیگ کے ساتھ. تو یہ منفی اور وہ مثبت جذبہ جو ہے وہ ہے اصل کہ جس کی بنا پر یہ تحریک کامیاب ہوئی. اور آخری چیز وہ ہے مسیحیت خداوندی, یہ بھی ذہن میں رکھیے, اس پر پھر کسی وقت گفتگو ہوگی. مسیحیت خداوندی کے بارے میں نے آغاز میں کہا تھا کہ صرف اس درجے میں نہیں, میں سمجھتا جس درجے میں کہ ہمارا ایمان ہے کہ پتا بھی جنبش نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو ہر شے میں ہے, لیکن نہیں اس سے بڑھ کر در حقیقت مجھے تو ابھی تک اس کا یقین ہے. ہو سکتا ہے کہ جس طریقے کی مایوسیاں دن بدن سامنے آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کہیں یہ چراغ جو ہے امید کا گل ہو جائے, لیکن تاحال میرے سینے کے اندر امید کا وہ چراغ روشن ہے, اور وہ یہ کہ یہ پاکستان کا قیام احیاء اسلام کی اس عالمی تدبیر کا ایک حصہ ہے کہ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب اور قائم اور نافذ ہوگا جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے جزیرہ نمائے عرب میں اسلام کو غالب کیا تھا. وہ آ کر تو رہنا ہے، وہ وقت ظاہر بات ہے کہ کسی بھی آنے والے کام کے لیے بڑی تمہید ہوتی ہے، اس کے لیے ابتدائی اقدامات ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کس چیز کے لیے یہ بساط بچھائی جا رہی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس عالمی غلبہ اسلام کی تمہید کے لیے ایک عالمی اسکیم ہے کہ جس کا ایک جز ہے پاکستان کا قیام. وہ یہ کیوں ہے، یہ میں اس وجہ سے کہتا ہوں، میرے سامنے شواہد ہیں. مسلمانوں کی قومی تحریک میں ہرگز اتنا دم نہیں تھا کہ وہ ہندو ایسی بیدار قوم، ہوشیار قوم، چالاک قوم، سرمایہ دار قوم، منظم قوم کی خواہشات کے علی رغم، اور اس کے ساتھ سوچیے آپ، مہاتما گاندھی پاکستان کے قیام سے چند دن پہلے تک یہ کہہ رہا تھا کہ میرے لاش کے اوپر ہی پاکستان بن سکتا. کہ وہ بہرحال ہندوؤں کے نزدیک اس کی حیثیت مہاتما کی تھی، پاکستان بن گیا. اور وہاں وہ سمجھتے تھے کہ یہ گویا کہ ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کوئی ہندو اس کے لیے سننے کو تیار نہیں تھا. اس سب کے باوجود کیسے بن گیا پاکستان؟ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انگریز کی کوئی پشت پناہی حاصل تھی، تو وہ بھول جاتے ہیں کہ انگریز کی پشت پناہی تو کانگریس کو بھی حاصل رہی. ابتدائی اسٹیج میں جو میں نے عرض کیا تھا کہ بجائے تلوار کے قلم کی حکومت نافذ کرنے کے لیے خود انگریزوں نے ہندوستانیوں کو راستہ دکھایا تھا آئینی جد و جہد کا، کانگریس انہوں نے قائم کروائی، مسلم لیگ کے قیام میں بھی کسی کا دخل ہو سکتا ہے. لیکن جس وقت پاکستان قائم ہوا ہے، انگلستان میں حکومت کی لیبر گورنمنٹ، لیبر پارٹی کبھی مسلمانوں کی ہمدرد نہیں رہی. ایٹلی ذاتی طور پر قائد اعظم کا انتہائی دشمن اور بوس رکھنے والا، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس کے ہاتھوں یہ ہوا ہے سارا معاملہ، اس کو جس قدر نفرت تھی قائد اعظم سے، وہ اب تو دنیا سے چھپی ہوئی نہیں رہی، وہ تو ڈاکومینٹڈ ہے، کتابیں لکھی جا چکی ہیں. تو معلوم ہوا کہ اس سب کے باوجود پاکستان کا بن جانا، اور سب سے بڑی گواہی مجھ سے مانتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ قائد اعظم مرحوم کو ایک وقت پر آ کر ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو جانا پڑا تھا. بھول نہ جائیے، کیبنٹ مشن پلان کیا تھا؟ تین زون ہوں گے، تینوں کی مرکزی حکومت ایک ہوگی، تین زون جو ہیں انہیں یہ اٹانومی حاصل ہوگی، لیکن مرکزی حکومت ایک. اور ان تین زونوں کو 10 سال کے بعد ایک چوائس دیا جائے گا کہ اگر وہ آزاد ہونا چاہے علیحدہ تو آزاد ہو جائے. معلوم ہوا کہ کم سے کم 10 برس تک تو وہ پاکستان جو بالکل انڈیپینڈنٹ اور آزاد پاکستان وجود میں نہیں آ سکتا تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ قائد اعظم نے اس کو مانا. گویا کہ آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے سے قائد اعظم مرحوم خود دستبردار ہو گئے. مت کس کی ماری گئی؟ نہرو کی. خاموش نہ رہ سکا پنڈت نہرو. اور آپ ذرا پڑھیے گا کبھی انڈیا ونز فریڈم، مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب. مولانا آزاد، بہرحال میں نے ان کے بارے میں کہا ہے جینیس بھی تھے، کچھ ان کے اندر یقیناً ایک انانیت بڑے لوگوں میں ہوتی ہے کچھ چیزیں. پوری کتاب جو انہوں نے لکھی ہے اس میں انہوں نے کوئی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی ہے سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ اس آخری وقت میں مجھے، حالانکہ مجھ پر پریشر تھا کہ میں کانگریس کی صدارت اپنے پاس رکھوں لیکن میں نے طے کر دیا تھا کہ میں نہیں رہوں گا، تو پنڈت جی صدر بن گئے اور پنڈت جی نے وہ بیان دے مارا جس کے نتیجے میں قائد اعظم تو بہت بڑے مدبر تھے، جیسے ہی وہ آیا ہے پنڈت نہرو کا بیان، فوراً قائد اعظم نے وڈرا کیا. اور وہ اس قدر لاجیکل بات تھی کہ اب قائد اعظم کے اس اقدام پر کوئی شخص بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نہرو نے کہہ دیا جی 10 سال کے بعد دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ اگر مان رہے ہیں اس کیبنٹ مشن پلان کو تو اس کی صحیح اسپرٹ میں نہیں مان رہے، بلکہ بعد میں پھر جب ان کو تسلط حاصل ہو جائے گا تو یہ زونز کو حق نہیں دیں گے سیسیشن کا، علیحدگی کا. تو یہ تھی اصل میں وہ بات، مت ماری گئی پنڈت نہرو کی. اور مت کیسے مرتی ہے؟ وہ حدیث ذہن میں رکھیے کہ انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، وہ جدھر چاہتا ہے ٹھیل دیتا. تو یہ پاکستان ایک آزاد، بالکل آزاد ملک کی حیثیت سے وجود میں آ ہی نہیں سکتا تھا اگر پنڈت نہرو خاموش رہ جاتے. پھر تو وہ ایک ہندوستان جس میں تین زون ہوتے، مرکزی حکومت ایک ہوتی، ڈیفنس وغیرہ سب ایک جگہ ہوتا، فوجیں تو اصل شہ تو وہ ہے، ان کا کنٹرول ایک جگہ سے ہو رہا ہوتا، اور واقعہ وہی ہے کہ جو کہا تھا نہرو نے کہ پھر کون علیحدہ ہونے دیتا ہے، لیکن یہ کہ بس ذرا سی دیر خاموش نہ رہ سکنا کہ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان وجود میں آیا، تو میرے نزدیک تو یہ مشیت خداوندی کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ در حقیقت ایک وہ چیزیں ہیں، وہ عوامل ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے رہتے ہیں، اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ نتیجہ، اس کا یہ اثر، اس کا یہ حاصل، اور ایک ہے وہ مشیت خداوندی جو ان سب سے بالا تر ہے، تو وہ بھی در حقیقت اس قیام پاکستان میں شامل تھی. اس پر انشاءاللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ابھی گفتگو جاری رہے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.